يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. آپ تمام نماز گزاران محترم کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے جو تدبیر مقرر فرمائی ہے اس تدبیر کا عنوان تقوی رکھا ہے، اور وہ تدبیر انسان کی رشد و ارتقاء کی تدبیر ہے، اور مقام تقویٰ تک پہنچنے کے لیے جو منابع قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں ان منابع میں سے ایک منبع جو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ دین کو اور ان چیزوں کو جو خدا کی طرف سے آئی ہیں ان کو مضبوطی سے لے لو، خذو لے لو ما آتیناکم جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے بقوۃن مضبوطی سے، اور اگر دین کو مضبوطی سے نہ لیا جائے تو دین ہوتے ہوئے بھی بے دینوں کی طرح رہنا پڑے گا اور دین رکھتے ہوئے بھی انجام ہمارا بے دینوں کی طرح ہوگا، اور دین کا نتیجہ اسی صورت میں باہر آئے گا کہ دین کو مضبوطی سے لیا جائے، مضبوطی سے پکڑا جائے، اور مضبوطی سے دین کو لینے کے کئی پہلو ہیں جن میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین کی فہم دین کے معاملے میں انسان شناخت دین کے بارے میں انسان مضبوطی سے محکم طریقے سے مستحکم طریقے سے دین کو سمجھے، اور روایت میں ہے کہ اور مضبوطی سے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید نے جو طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ تفقہ فی الدین ہے، سورہ بقرہ میں سورہ توبہ میں جو آیت نمبر 122 کہ تفقہ فی الدین یعنی دین کی گہری سمجھ، دیکھیں مرحلہ وار اس کو سمجھنا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ جو بھی اللہ کی طرف سے ہے اس کو قوت سے مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ دین ہے کتاب ہے، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، دین اور دین کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہے، دین کی گہری شناخت، دین کی عمیق شناخت، یہ اخذ دین، دین کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے پہلا مرحلہ شناخت دین کا ہے کہ مضبوط طریقہ مستحکم طریقہ یہ ہے کہ تفقہ فی الدین کیا جائے، اور روایت میں ہے کہ اللہ جس پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے اس کو تفقہ فی الدین کی نعمت عطا کر دیتا ہے، یعنی دین کی گہری سمجھ، اللہ جس پر اپنی نعمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہے اس شخص کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور یعنی یہ اللہ یعنی اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس بندے میں اپنے دین کی فہم پیدا کر دیتا ہے، یعنی دین کی فہم کیا ہے، گویا دین کی فہم اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے، محب محبوب، محب محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے، محب کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرے محبوب سے، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس بندے میں اپنی دین کی گہری شناخت پیدا کر دیتا ہے، تفقہ فی الدین اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے. اور اگر یہ دو طرفہ محبت ہے، یہ اللہ سے بندے کی محبت ہے، اگر بندہ بھی اللہ سے چاہتا محبت کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ نوافل کے ذریعے سے، مستحبات کے ذریعے سے اللہ سے محبت کا اظہار کرے. اور جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے. یعنی قرب نوافل، مستحبات، نوافل کے ذریعے سے اللہ کی محبت. اب یہاں پہ تفقہ فی الدین سے مراد وہ اصطلاحی فقی نہیں ہے، جس کو ہم اصطلاحی ٹرمینالوجیکل زبان میں فقی جس کو کہتے ہیں، یہاں پر وہ فقی مراد نہیں ہے. یعنی جو اب ہم لوگوں کے ذہن میں دیکھیں، جو معاشرہ ہمارا تشکیل پایا ہے، ہم ہر چیز کو ڈگریوں کے معیار پر تولتے ہیں. آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے، یعنی آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی وقعت آپ کی ڈگری طے کرے گی، آپ کی ڈگری طے کرے گی کہ آپ کس قدر احترام کے حامل ہیں. لیکن پرانے زمانے میں، اور حقیقتاً یہ ہونا چاہیے کہ پرانے زمانے میں ڈگریاں، آج جو ہم کو داخلہ، اگر مجھے پڑھنا ہے آگے کچھ کرنا ہے تو مجھ سے پرانی سند مانگی جاتی ہے، پرانی ڈگری، کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں آپ، وہ سند دیکھ کر مجھے کسی یونیورسٹی میں داخلہ دیا جاتا ہے. یعنی جب یونیورسٹی میں آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک کاغذ دکھا کر داخل ہوتے ہیں، اور جب پھر واپس ہوتے ہیں تو پھر ایک کاغذ لے کر واپس ہوتے ہیں، چاہے صلاحیت پیدا ہو نہ ہو. آج کا معیار یہ ہے، یونیورسٹیوں میں آج کا معیار سند ہے، اور وہی چیز دینی مدارس میں بھی آ گئی ہے، حوزات علمیہ میں، کہ وہاں پر بھی ڈگریوں کا چلن ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں صلاحیتیں، مہارتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، استعداد ختم ہوتی جا رہی ہے. پرانے زمانے میں فقط استعداد کو دیکھا جاتا تھا، یہ شخص مستعد ہے، اس کا سند یافتہ ہونا ضروری نہیں تھا، فقط یہ دیکھا جاتا تھا یہ شخص مستعد ہے، یعنی یہ علم حاصل کرنے کا جذبہ، اس کو اپنے اندر محفوظ کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہے موجود، تو پھر اس کو داخلہ دے دیا جاتا تھا، کوئی ڈگری نہیں پوچھی جاتی تھی. آپ پرانے علماء کو دیکھ لیں، کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، علامہ طباطبائی کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، امام خمینی کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. امام خمینی کی ہر چھوٹی بڑی چیز چھپی ہوئی ہے، ان کی ساری کتابیں، انہوں نے جتنے خط لکھے وہ سارے خط سب چھپے ہوئے کتابی شکل میں موجود ہیں، حتیٰ ان کا آئیڈنٹیٹی کارڈ، شناختی کارڈ جو تھا وہ تک چھپا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو ان کی ڈگری چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ ان کے پاس تھی ہی نہیں ڈگری، کوئی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس، صلاحیت تھی، استعداد تھی، مہارت تھی، ڈگری نہیں تھی. لیکن آج، اور امام خمینی ہمیشہ یہ حوزات علمیہ کو یہ فرماتے تھے کہ حوزات علمیہ والے یونیورسٹی والوں کو اپنا طریقہ تعلیم سکھائیں، جس طرح حوض علمیہ میں تعلیم کا طریقہ ہے، روش ہے، کہ کسی بھی موضوع اور کسی بھی سبجیکٹ کو گہرائی سے سمجھا جاتا ہے، اس کی تہ میں اترا جاتا ہے. امام خمینی یونیورسٹیز کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ آپ لوگ حوزات علمیہ کا طریقہ تعلیم، سسٹم آف ایجوکیشن اپنائیں. لیکن آج الٹا ہو گیا ہے، آج حوزات علمیہ یونیورسٹی کا طریقہ تعلیم اپنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی ڈگریوں کا چلن ہے، اور انہی ڈگریوں کے حساب سے پھر ہم اس شخص کا احترام کرتے ہیں. کوئی شخص پڑھ کر اگر آئے ایران سے یا کہیں سے، پہلی چیز جو اس سے پوچھی جاتی ہے وہ ڈگری، آپ کے پاس کون سی سند ہے، اور سندیں حاصل کرنا آج کل کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑے بڑے ریکٹس پکڑے جا رہے ہیں، کس پر، کہ جعلی سندیں دیتے ہیں یہ لوگ، دنیاوی علوم کے بھی ممکن ہے, دینی علوم میں بھی. یعنی جب دنیاوی علوم میں ممکن ہے جعلی سندیں پیدا, جعلی سندیں بنا کر. اچھا یہ ڈگریاں چاہیے کیوں؟ یہ ڈگریاں چاہیے نوکریوں کے لیے. یہ ڈگریوں کا بازار گرم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ڈگری بتائیں گے تو آپ کو ملازمت ملے گی, ملازم بنیں گے آپ, آپ کو نوکری ملے گی. یعنی نوکریوں پر رکھنے کا بھی معیار ڈگری ہے, صلاحیت مہارت استعداد نہیں ہے. اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر صلاحیت موجود, اسی لیے پرانے زمانے میں فقط استعداد دیکھتے تھے, اگر کسی طالب علم میں استعداد ہے تو اس کو آگے تک پہنچاتے تھے جہاں تک وہ جانا چاہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے تو فقط اس کو پیش نمازی تک محدود کر دیتے تھے, اس کا کام فقط نماز پڑھانا, کہ آگے جا نہیں سکتا. لیکن اگر کسی طالب علم میں صلاحیت موجود ہے تو طلبہ پرور علماء, وہ علماء جو طلبہ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جان کر ان کو آگے کی منزل تک پہنچاتے تھے. تو اب جو ہے وہ نظام تقریباً پلٹ رہا ہے. اس کے اچھا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ڈگریوں کے نظام سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دین کی گہری سمجھ جیسی ہونی چاہیے ہم کو, وہ نہیں ہو پا رہی ہے, جس کے نتیجے میں پھر اخذ دین, دین کو مضبوطی سے تھامنے کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا. جب وہ نہیں ہو پائے گا تو یقین نہیں آئے گا, جب یقین نہیں آئے گا تو تقویٰ نہیں ہے. یہ پورا سلسلہ وار ہے. دین کی گہری سمجھ چاہیے کیوں ہے؟ دین کی گہری سمجھ چاہیے اس لیے تاکہ اخذ دین, تاکہ یقین حاصل ہو, تاکہ انسان, تاکہ بندہ یقین تک پہنچے. جب یقین آئے گا تو یقین کے ساتھ تقویٰ آئے گا, جب تک یقین نہیں آئے گا اس وقت تک تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. تو پہلا مرحلہ اخذ دین کا, دین کو مضبوطی سے لینے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین کی گہری سمجھ پیدا ہو, دین کا گہرا فہم پیدا ہو انسان کے اندر. عمیق فہم کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ دوسرا مرحلہ یقین. آپ چاہے عقائد ہو یا احکام ہو, عقائد ہو یا احکام ہو, اس میں آپ ظن پر عمل نہیں کر سکتے. ظن یعنی یقین سے, یقین سے کم درجہ, یقین سے جو بھی درجہ کم ہے اس کو ظن کہتے ہیں, جس کو ہم گیس کرنا کہتے ہیں, ظن, احتمال دینا کسی کی, پروبیبلٹی دینا کسی چیز کی. تمام عقائد, اور شروع میں یہ بات پڑھا دی جاتی ہے گرچہ اس بات پر باقی نہیں رہتے ہیں, کہ تمام عقائد کی بنیاد, یعنی تمام عقائد میں آپ کو یقین کی منزل پر پہنچنا ضروری ہے, یقین حاصل کرنا ضروری ہے. ظن کی بنیاد پر, گمان کی بنیاد پر, احتمال کی بنیاد پر نہ آپ عقائد میں آگے بڑھ سکتے ہیں نہ احکام میں. اور علم کہا ہی اس کو گیا ہے جو یقین آور ہو. علم یعنی یقین, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ علم اور یقین دونوں مساوی ہیں. اور جتنی چیزیں یقین سے کم ہیں اس کو علم کا درجہ نہیں دیا گیا, جتنی چیزیں یقین سے کم ہیں اس کو علم کا درجہ نہیں دیا گیا. علم کا درجہ اسی کو دیا گیا جس میں یقین ہے. جس میں دنیاوی علوم میں اگر ہم غور کریں تو ریاضی, میتھمیٹکس, کیونکہ ریاضی یقین آور علم ہے. میتھمیٹکس کیا ہے؟ یقین آور. اس میں ظن پر, گمان پر, احتمال پر کوئی بات نہیں کہی جاتی. 100% علم یعنی 100% یقین ہونا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں ریاضی کی بنیاد پر دوسرے کئی علوم ٹکے ہوئے ہیں. فزکس کی بنیاد ریاضی پر ہے, جیومیٹری کی بنیاد ریاضی پر ہے, کیونکہ ریاضی یقینیات میں سے ہے, 100% اس کے بارے میں یقین ہے. جب دنیاوی علوم میں, اور یعنی مادی علوم بھی بغیر یقین کے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ دیکھیں جتنی ریسرچ ہوئی ہے, جتنی تحقیقات ہوئی ہیں, وہ ریسرچ کا جو نتیجہ جب پیش کیا گیا ہے تو وہ یقین کی شکل میں پیش کیا گیا. علوم دو طرح کے، علوم عقلی علوم نقلی، نقلی اردو والا نقلی نہیں، نقلی یعنی نقل قول سے، یعنی کسی کی زبان سے سن لینا یا کہیں پڑھ لینا، لفظی علوم جن کو کہا جاتا ہے، جن کو لفظوں میں لکھا جاتا ہے. عقلی علوم الگ ہیں، نقلی علوم الگ ہیں، علوم عقلیہ علوم نقلیہ. اور علوم نقلیہ میں جتنے اقوال ہوتے ہیں وہ علوم نقلیہ میں، نقلی علوم میں، یعنی وہ علوم جو لفظی ہوتے ہیں وہ یقینیات پر، ان کی بنیاد یقینیات پر ہوتی ہے، تبھی وہ قابل اعتبار ہیں. جب تک علوم نقلیہ علوم عقلیہ پر یعنی یقینیات پر منحصر نہ ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے وہ علم. کوئی بھی علم آپ لے لیں، یقینیات کے بغیر اس علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ظنی ہے وہ. اور یقینیات تک پہنچنے کے لیے انسان کو عقل کام میں لانا ضروری ہے. ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ پہلا کام جو کرتے ہیں وہ عقل پر حملہ کرتے ہیں، کہ دین میں عقل کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں، کہ دین میں عقل ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سرے سے عقل کا کوئی مقام ہی دین میں نہیں ہے. جبکہ یقینیات تک پہنچنے کے لیے عقل کو کام میں لانا ضروری ہے. تو چاہیے کیا ہے اغزِ دین کے لیے؟ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے، ان کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے تفقہ چاہیے. پہلا مرحلہ تفقہ، تفقہ کے لیے یقین ہونا ضروری ہے تمام عقائد میں. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میرے ماں باپ نے کہا کہ خدا موجود ہے تو ماں باپ کی تقلید میں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا ہے، خدا موجود ہے، یہ تقلید ہے. اور اسی لیے اصول دین میں تقلید حرام ہے. صرف ماں باپ کے کہنے پر کہ دین ہے اور خدا ہے اور کتاب ہے، ہم یہ عقیدہ پیدا کر لیں کہ ہاں دین ہے اور قرآن ہے اور کتاب ہے، کافی نہیں. کیونکہ سب سے متزلزل ترین جو راستہ ہے وہ تقلید کا راستہ ہے اصول دین کے معاملے میں. البتہ احکام کے معاملے میں بھی آپ ظن پر عمل نہیں کر سکتے، احکام کے معاملے میں بھی یقین ہونا ضروری ہے آپ کو. اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے، ہم عقیدوں میں تو بڑے پکے نظر آتے ہیں، خاص طور پر وہ عقیدے جن کا عقیدت سے بہت زیادہ تعلق ہے اس میں بڑے پکے، لیکن دلیل پوچھیں آپ کہ اس عقیدے کی اس بات کی دلیل کیا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی. ظن پر دین قائم نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے دلیل کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اور جب ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی تو آخری حربہ جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے وہ بے شمار ہے. جب کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے اپنی کسی بات کی، کوئی دلیل موجود، جبکہ دین کی ہر بات کے لیے دلیل اور یقین ہونا ضروری ہے. جب ہم دلیل نہیں دے پاتے تو کیا کرتے، کیا ہیں، سامنے والے کو متہم کرتے ہیں آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کے پاس ایمان کی کمی ہے. دو لوگ تھے جن میں مناظرہ ہو رہا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، مناظرہ ہو رہا تھا. تو ایک شخص، مناظرہ یعنی ڈیبیٹ، دو لوگ اپنے اپنے مذہب کے بارے میں، الگ الگ فرقوں سے، مسلمان ہی تھے لیکن فرقے الگ الگ، ایک چھ اماموں کو ماننے والا تھا، ایک دوسرا تھا. تو جب آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، ڈیبیٹ ہو رہا تھا، تو ایک نے اپنا نظریہ پیش کیا، دوسرے نے بھی سامنے سے اپنا نظریہ پیش کیا. تو پہلے والے نے دوسرے سے اپنا نظریہ پوچھا، اب اس نظریے کی دلیل مانگی کہ آپ کا جو یہ نظریہ ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. تو اس زمانے میں شش امامی کافی طاقت میں تھے، اس وقت پرانے زمانے میں اسماعیلی بہت زیادہ طاقت میں تھے، حکومت انہی کے ہاتھوں میں تھی، اور ہمیشہ مسلح ہتھیار کے ساتھ چلتے تھے. تو وہ جو دوسرا اسماعیلی شخص تھا، اس نے اپنا ہمیشہ چونکہ خنجر لے کے، کم سے کم چیز ان کے پاس خنجر ہوتی تھی، تو اس نے خنجر دکھایا اس کو. تو سامنے والے نے کہا کہ یہ تو بہت مضبوط دلیل ہے، اس سے مضبوط دلیل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی جب انسان عاجز آ جائے تو ہوتا کیا ہے، یعنی طاقت کا استعمال، یعنی ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو جب دلیل نہیں ہوتی انسان کے پاس اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو انسان یا تو پھر سامنے والے کو متہم کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر تہمت لگاتا ہے کسی بات کی، یا پھر بے جا طاقت کا استعمال. اسی لیے آج دیکھیں ہر فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے، تکفیر کرنا ہے نا، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کافر قرار دیتا ہے. یقین یعنی مستحکم متقن چیز، متقن متقن چیز کس کو کہتے ہیں؟ متقن یعنی جس کو توڑا نہ جا سکے، جس کے اندر دراڑ نہ ڈالی جا سکے، وہ چیز ہے متقن. آپ دیکھیں اسی وجہ سے عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ خرافات میں مبتلا ہے، اور یعنی کچھ بھی ہوتا ہے، حتیٰ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو خرافات پہ حمل کرتے ہیں کہ کسی نے جادو کرا دیا ہوگا. یعنی ایک بڑی تعداد کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی طبعی موت، نیچرل ڈیتھ کسی کو ہو ہی نہیں رہی ہے. ایک بڑی تعداد کے نزدیک جو خرافات میں مبتلا ہے، لوگ مر رہے ہیں وہ جادو کی وجہ سے، کوئی بیمار ہو کے، کوئی بیماری ان کو نہیں مار رہی ہے، کوئی وبا ان کو نہیں مار رہی ہے. یقین کی طرف، کیونکہ یقین نہیں ہے ان کو، خرافات میں مبتلا کیوں ہے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے. یقین کب آئے گا؟ جب اس کے طبعی اسباب کی طرف آپ جائیں گے. بیمار کیوں ہوتا ہے انسان؟ اگر اس کے کازز جاننے کی کوشش کریں گے تب یقین تک پہنچ جائیں گے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے. جب یقین تک پہنچ جائیں گے تو پھر خرافات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، پھر عاملوں کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ اس بیماری کو دور کرنے کا فطری طریقہ تلاش کریں گے. جب پیغمبر بیمار ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ جب انبیاء بیمار ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ طبیب کے پاس جاتے تھے علاج کے لیے. فطری طریقے پر عمل کرنا آسان ہے، اور غیر فطری طریقے پر عمل کرنا سخت ہے، مشکل ہے. ہم فطری طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر ضروری پیچیدگیاں اپنی زندگی میں پیدا کر لیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مذہبی ماحول کتنا خوفناک بنا ہوا ہے کہ ہم اظہار نظر کرنے سے ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کہ اگر یہ کہہ دوں گا تو فوراً سامنے سے کہہ دے گا کہ تو کافر ہو گیا، تو مشرک ہو گیا، یا تو کوئی اور چیز. لیکن یقین کیا کرتا ہے؟ دین. اچھا، سوال، کوئی شخص سوال کرتا ہے، سوال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں یہ سوال کر رہا ہے، جبکہ دین میں پوری اجازت ہے سوال کرنے کی، کسی بھی بارے میں سوال کیا جا سکتا. دین نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، کسی بھی موضوع کے حوالے سے انسان سوال کیا جا سکتا، اجازت ہے. کیوں؟ تاکہ سوال کے ذریعے سے انسان یقین تک پہنچ جائے، اور یقین انسان کی قدورتوں کو دور کر دیتا، دھو ڈالتا، پورے زنگ کو صاف کر دیتا یقین آ کر. جہاں یقین ہے وہاں پھر تنگ نظری نہیں ہے. آج فرقوں میں دیکھیں آپس میں تنگ نظری ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یقین نہیں ہے، تنگ نظری آ گئی، نیرو مائنڈڈنس. اور یقین کا نہ ہونے، یقینی معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی نقصانات ہوتے. یقین کیوں ہو؟ تاکہ کئی اجتماعی نقصانات سے بچ جائے انسان. ایک مکتب ہے, مکتب عمل گرا جس کو کہتے ہیں. مکتب عمل گرا کا یہ کہنا ہے کہ آپ دلیل کے پیچھے مت جائیے, آپ کوئی بھی کام کیجئے اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے. کام کا نتیجہ اچھا ہے تو وہ کام اچھا ہے. اگر آپ ظلم کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچ رہے ہیں تو ظلم اچھا ہے, اگر آپ عدل کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچ رہے ہیں تو عدل اچھا ہے. آپ دلیل تلاش مت کیجئے. جبکہ ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں نتائج کے ہم نتیجہ پرست لوگ ہیں, نتیجہ پرست لوگ ہیں, نتیجے کی پوجا کرتے ہیں. یعنی اچھا نتیجہ نکلا تو چاہے جس ذریعے سے بھی اچھا نتیجہ نکل جائے, وہ اچھا نتیجہ, یعنی وہ اچھا نتیجہ خود ہم نے جو ڈیزائن کر لیا ہے, جس کو ہم اچھا نتیجہ سمجھ رہے ہیں, تو وہ اچھا نتیجہ چاہے عدل کے ذریعے سے نکلے تو عدل اچھا, اگر وہ ظلم کے ذریعے سے نکلے تو ظلم اچھا, نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے. آپ دیکھیں, اب یہ الیکشن قریب ہے, الیکشن میں کیا کرتے ہیں, الیکشن میں جیتنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, دوسروں کے اوپر تہمتیں باندھتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, ووٹروں کو ووٹ خریدے جاتے ہیں, پتہ نہیں اور کیا کیا, اور دھاندلی کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو الیکشن میں جیتنا ہے, الیکشن میں جیت کر آنا ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ الیکشن جیتا کیسے جائے, کیا طریقہ اختیار کر کے جیتا جائے, ان کو بس الیکشن جیتنے سے مطلب ہے. ویسے اگر ہم کوئی مہمان ہمارے پاس آئے تو ہمارا مقصد فقط مہمان کا پیٹ بھرنا ہے, چاہے حرام سے بھرو چاہے حلال سے بھرو. اسی لیے آج آپ دیکھیں اتنا ظلم پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آل سعود کا ظلم آپ دیکھیں, یورپین کنٹریز کا ظلم آپ دیکھیں, امریکہ کا ظلم آپ دیکھیں, اس کے باوجود بھی لوگ اس کو جرم تصور نہیں کرتے. اتنا ظلم اور اتنا جرم کرنے کے باوجود بھی لوگ اس کو ظلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نتیجے کے منتظر ہے کہ کچھ اگر اس سے ظلم کے ذریعے سے اگر کوئی اچھا نتیجہ نکل جاتا ہے تو وہ ظلم اچھا ہے, جس سے آپ کا مطلوبہ نتیجہ نکل جائے چاہے وہ ناجائز نتیجہ ہی کیوں نہ ہو. تو لہذا اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے, ایسی صورت میں ہم اپنا رخ یقین کی طرف موڑیں. آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے قوموں کا رخ موڑنا چاہا, قوموں کا رخ موڑنا چاہا. حضرت لوط کی مثال لے لیں, جس کے قوم کے عمل کو ہماری عدالت نے جائز قرار دے دیا ہے. حضرت لوط کے قوم کا جو عمل ہے اس کو, وہ آزاد ہے ہندوستان میں. اب حضرت لوط نے کتنا اپنی قوم کا رخ موڑنا چاہا اس برے عمل سے, کتنی کوشش آپ نے نہیں کی. قرآن مجید گواہ ہے, قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہے. اس برے عمل سے اپنی قوم کا رخ موڑنے کی خاطر حضرت لوط نے کیا کیا صعوبتیں برداشت نہیں کی, لیکن قوم کا رخ نہیں مڑا. جب قوم کا رخ نہیں مڑا تو اللہ نے کہا کہ اے لوط آپ اپنا رخ موڑ لیجئے. جب پوری قوم زن کی طرف جا رہی ہو, احتمال کی طرف جا رہی ہو, تو ہم اپنا رخ کس طرف موڑ لیں؟ یقین کی طرف موڑ لیں. جب پوری قوم کا عمل زنیات پر ہو رہا ہو, احتمالات پر ہو رہا ہو, تو ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ ہمارا رخ یقین کی طرف ہونا چاہیے. اور ہمارا یقین کی طرف جانا اگلی نسل کو, آنے والی نسل کو یقین کی طرف لے کے جائے گا. ممکن ہے موجودہ نسل کا رخ یقین کی طرف نہ مڑے. اور پھر معرفت کا ایک انقلاب پیدا ہو. یہ تمام باتیں, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان مقام تقویٰ تک پہنچنے کے لیے, انسان کو مقام تقویٰ تک پہنچنے کے لیے دین کی گہری سمجھ درکار ہے, اور دین کی گہری سمجھ یقین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. دین میں گہری سمجھ حاصل کرے, دین میں گہری سمجھ حاصل کرنے کے نتیجے میں یقین پیدا ہو. یقین آنے کے بعد جب دین کو تھامے گا, خضو ما آتیناکم بقوتن, تو وہ تھامنا اس کا قوت کے ساتھ ہوگا. یقین کے بغیر اگر کسی چیز کو لے گا تو پھر اس کا نتیجہ بھی سست نکلے گا. جس قدر سست, جس قدر ڈھیلی اس کی پکڑ ہوگی, نتیجہ اس قدر ڈھیلا ہوگا. جس قدر مستحکم اور مضبوط اس کی پکڑ ہوگی دین کے حوالے سے, اس قدر نتیجہ مضبوط ہوگا. تو لہٰذا اس زمانے میں بھی لوگ دیکھیں آپ, انبیاء کے بلانے پر نہیں آتے تھے. انبیاء ان کو حق کی طرف دعوت دیتے تھے, لیکن انبیاء کی بات پر لبیک نہیں کہتے تھے, سامریوں کی بات پر لبیک کہتے تھے. سامریوں کی طرف لپکتے تھے, سیٹی بجانے, جو سیٹی بجایا اس کی طرف ہو جاتے تھے. جبکہ سیٹی بجانے پر اپنا رخ اس کی طرف موڑ لینا یہ جانوروں کی صفت ہے. جانوروں کو جو چرانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ہر جانور کے لیے ایک الگ الگ سیٹی ہوتی ہے. جب وہ خاص قسم کی سیٹی بجاتے ہیں, جانور اپنا رخ وہ سیٹی بجانے والے کی طرف کر دیتا ہے. ہم بھی ایسا نہ ہو کہ ہم ہر سیٹی بجانے والے کی سیٹی کی طرف اپنا رخ موڑ لیں, بلکہ ہم انبیاء کی تعلیمات کی طرف رخ کریں, ہم یقینیات کی طرف جائیں, دین کی گہری سمجھ حاصل کریں, دین کی عمیق سمجھ حاصل کریں. جب دین کی عمیق سمجھ حاصل کر لیں گے تو وہ عمیق سمجھ ہم کو یقین تک پہنچا دے گی, جو دوسرا مرحلہ ہے. اور یقین جب آ جائے گا تو دین کی جو پکڑ ہوگی ہماری, دین کو جو پکڑیں گے اس کی گرفت جو ہوگی وہ مضبوط ہوگی, اور اس مضبوط گرفت کی نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی, جو نتیجہ نکلے گا وہ تقویٰ, جو مطلوب خداوند ہے, اللہ کا جو مطلوب ہے, یعنی اللہ جو چاہ رہا ہے ہم سے کہ ہم متقی بن جائیں. کب بنیں گے؟ دین کی گہری سمجھ یقین کے ساتھ جب حاصل کریں گے, اور وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے طرف بھیجی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم متقی بن جائیں گے, باتخوا معاشرہ بن جائے گا. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی گہری سمجھ اپنے اندر یقین کے ساتھ پیدا کر کے مقام تقویٰ پر فائز ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد الباقي يعدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فانه ذاكر لمن ذكره واسالوا الله من رحمته وفضله فانه لا يغيب عليه داع ان دعاه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اما بعد, جو مناسبتیں اس ہفتے کی ہے ان کا ذکر کر دوں کہ پہلی مناسبت جو ہے وہ اختتام ایام عزا ہے, اور شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. ایام سوگ ہو یا ایام ولادت ہوں, ان کا اپنا اثر ہے, اور اس اثر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایام سوگ جب آتے ہیں یا ایام ولادت جب آتے ہیں. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم چاہے وہ سوگ کے عزا کے ایام ہوں, چاہے وہ جشن کے ایام ہوں, ان کو رسوماتی طور پر مخصوص رسمیں ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس دن کا حق ادا کر دیا ہے, عزاداری کا حق ادا کر دیا ہے, یا اس ولادت کا حق ادا کر دیا ہے. آپ دیکھیں, اب جیسے ہی یہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ آتا ہے تو عزاداری جو ہوتی ہے پوری دنیا میں, وہ اس کے اختتام کے ایام الگ الگ ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی, آپ اگر عربی یا خلیجی ممالک میں جائیں تو عزاداری جو ہوتی ہے فقط 10 دن, محرم کے ابتدائی 10 دنوں تک ہی عزاداری ہوتی ہے. اس کے بعد خال خال کبھی کبھی ایک آدھ مجلس ہو جاتی ہے, پھر ایام اربعین کے موقع پر دوبارہ عزاداری کو رونق ملتی ہے. وہاں پر رسول اللہ کی, رسول اللہ اور امام حسن مصطفیٰ کی شہادت تک. اور پھر بہت سے ممالک میں 2 مہینے, یعنی محرم اور سفر, محرم کا پورا مہینہ اور سفر کا پورا مہینہ, جیسے ایران میں. عرب ممالک میں 10 دن فقط, پھر بعد میں 10 دن اربعین سے لے کر رسول اللہ کی وفات اور امام حسن مصطفیٰ کی شہادت تک. اس کے بعد والا دن, چونکہ امام رضا کی شہادت وہ لوگ مناتے ہیں 29 صفر کو یا 30 صفر کو, تو 30 صفر کو عزاداری وہاں پر ختم ہو جاتی ہے ایران میں. بہت سے ممالک میں 10 محرم کو ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے 10 دن کے لیے، لیکن ہمارے جو اردو زبان ممالک ہیں یا اردو زبان بولنے والے جو لوگ دوسرے ممالک میں بسے ہوئے ہیں، ان کے پاس آزاداری کے ایام 2 مہینے 8 دن ہیں۔ تو ایک بات مسلم یہ ہے کہ یہ ایام خود ہمارے تجویز کردہ ہے، کوئی معصوم کی روایت نہیں ہے کہ تم 8 ربیع الاول تک غم کو لے جاؤ، یہ خود ہم، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، یہ خود ہمارا ہے بنایا ہوا، 8 ربیع الاول تک جو غم منانے کا طریقہ ہے وہ ہمارا طریقہ ہے۔ پھر 8 ربیع الاول آنے سے پہلے جو ہماری زبانوں پر صدائیں ہیں وہ الوداع الوداع، پہلی محرم کو استقبال ہو رہا تھا، اب 8 ربیع الاول جیسے ہی آنے والی ہے تو اب الوداع، یعنی جو فرش عزا آپ جو بچھائے تھے محرم میں، اب وہ فرش عزا لپیٹ دی جا رہی ہے، پھر اب اگلے سال یہ فرش عزا بچھے گی محرم میں۔ یعنی امام حسین کا استقبال ہوا تھا محرم میں، اب امام حسین کو رخصت کیا جا رہا ہے، یعنی الوداع کر دیا جا رہا ہے۔ الوداع کا مطلب رخصت کر دینا، یعنی اب آپ کو ہم رخصت کر رہے ہیں، پھر یعنی اب پھر اگلے سال ملاقات ہوگی، پھر اگلے سال محرم میں ملاقات ہوگی۔ یہ توہین ہے، ائمہ کی توہین ہے الوداع کہنا ائمہ کو۔ سید الشہداء کی راہ سال بھر ہمیشہ ہر سانس پہ جاری ہے، کبھی حسین کو الوداع نہیں کہہ سکتے آپ، حسین کو ہمیشہ جو کہنا ہے وہ لبیک کہنا ہے، الوداع نہیں کہنا ہے۔ چونکہ ہم رسومات کے پابند ہیں تو بلاتے بھی ہیں اور پھر رخصت بھی کر دیتے ہیں، رخصت کر دیے بس اب آپ تشریف لے جائیے، پھر اگلے سال اگر حیات باقی رہی، سلاموں میں پڑھتے نا، اگر زندہ رہے اگلے برس تو پھر ہم یہ غم منائیں گے، وإلا یہ آخری سلام ہمارا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خلوص سے یہ بات کہتے ہیں لیکن بات غلط ہے، یعنی ہر بات جو خلوص سے کہی جائے اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ الوداع نہیں کر سکتے آپ سید الشہداء کو، ہم کوئی نہیں کر سکتے، اگر ہم سید الشہداء کو الوداع کر دیں اپنی زندگیوں سے تو ہماری زندگیاں ویران ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو الوداع نہیں کہہ سکتے، یہ بے ادبی ہے۔ اور دوسری بات جس کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ ایک جائزہ لیں، کوئی اٹھے یہ کام کرے یا ہم میں سے ہی کوئی یہ کام کرے کہ وہ یہ دیکھے کہ پہلی محرم سے لے کر اب تک اور کل کے دن تک ہمارے شہر کی سطح پر کتنی مجالس ہوتی ہیں، ان کو گننے کی کوشش کرے۔ آج کے زمانے میں گننا اتنا مشکل نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اکثر مجالس کے تو اشتہار سوشل میڈیا پر، اس کے رقعے وغیرہ سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، تب بھی گننا اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر مجالس کی تعداد گن لی جائے بالفرض۔ مجالس کی تعداد گننے کے بعد جو دوسرا کام ہے کہ ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اگر گن لی جائے، یہ ایک شہری سطح پر بات کر رہا ہوں، شہر کو اگر آپ چھوڑ دیں ملکی سطح، ملک کو اگر آپ ملک سے اوپر چلے جائیں تو عالمی سطح پر، پورے دنیا کی سطح پر شمار کیا جائے کہ ایام عزا میں، یہ غم اور سوگواری کے دنوں میں کتنی مجالس ہم نے منعقد کی، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کو لکھ لیا جائے، اور پھر ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے، مجالس میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، مجالس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ تعداد، اور پھر وہ پیسہ، وہ سرمایہ، وہ مال جو ہم ان مجالس کو منعقد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، تبرک بنوانے میں، لاؤڈ اسپیکر کو دینے میں، فرش بچھانے میں، ٹینٹ لگانے میں، صحیح ہے نا، یا جو حسینیہ میں آپ کر رہے ہیں یا عاشور خانے میں کر رہے ہیں اس کا جو کرایہ ہم دیتے ہیں، اور جو یعنی آپ مجلسوں کی تعداد، ان میں شرکت کرنے والوں کی تعداد، اور اس پر صرف ہونے والا سرمایہ، اس پر خرچ ہونے والا مال، اس کا اندازہ لگا لیں آپ، تو یقینی طور پر مجالس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، شاید ملینز اور بلینز میں چلے جائے، اور شرکت کرنے والوں کی تعداد بھی ملینز اور بلینز میں چلے جائے، اگر اس اعتبار سے شرکت کریں کہ ایک ہی شخص بالفرض ایک مجلس میں شرکت کر رہا ہے، پھر اٹھ کے وہ دوسری مجلس میں جا رہا ہے، تو پھر اس کو نئے سرے سے شمار کریں، اس کو پھر نئے سرے سے شمار کریں, تو وہ شرکت کرنے والوں کی تعداد بھی ملینز اور بلینز میں جا سکتی ہے. اور جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے مجالس میں, ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے, یہ ان پٹ ہے, یہ پورا ان پٹ ہے. یہ جو وقت آپ دے رہے ہیں, اتنے لوگ اپنا وقت نکال کر مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں, بانی مجلس منعقد کر رہا ہے, خطیبوں پر پیسے خرچہ ہو رہے ہیں, خطیب مجلس پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, سفر کر کے آ رہا ہے دور سے, اس کا خرچ دیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جب کیلکولیٹ کر لی جائیں تو یقیناً ہر چیز بلینز میں ہی آئے گی, ملینز بلینز میں آئے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی دوسری قوم بھی ایسا کرتی ہے. آپ ہندو قوم کو لے لیں یا دوسرے مسلمانوں کو لے لیں, اہل سنت کو, کیا وہ اپنے اجتماعات میں ویسے شرکت کرتے ہیں جیسا ہم شرکت کرتے ہیں کہ 2 مہینے تک ہم اپنے کام تعطیل کر دیتے ہیں, 2 مہینے 8 دن تک کام تعطیل, تعلیم تعطیل, سب کچھ چھوڑ کر ہم عزاداری پر لگ جاتے ہیں. کیا کوئی قوم یہ کام کرتی ہے اس جذبے سے؟ یعنی کسی قوم میں یہ جذبہ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا کوئی, یعنی کسی ہندو قوم یا دیگر جو مسلمان ہیں ان میں کے گھر کا شاید ایک فرد یہ کام پہ لگ جائے, مثلا تبلیغی اجتماع ہے تو شاید گھر کا ایک فرد تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے چلا جائے. پورا گھر تو نہیں جاتا, سارا گھر نہیں جاتا, خواتین نہیں جاتی, لیکن ہمارے پاس سارا گھر, گھر کے جتنے افراد ہیں سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں. نقطے تک یہ پہنچانا ہے کہ کوئی قوم یہ کام نہیں کر رہی ہے, نہ ہندو قوم میں یہ کام ہے, نہ کام کرنے کا مطلب ان کے اندر اتنا جذبہ موجود نہیں ہے کہ کسی ایک کام کے اوپر اس طرح سے لگ جائیں, 2 مہینے تک سب کچھ اپنا چھوڑ کے اس طرح سے لگ جائیں جیسا ہم مال خرچ کر رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, خطیب اپنا وقت دے رہے ہیں, بانی مجلس خرچ کر رہا ہے. یہ ان پٹ ہے. اب اس کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی دنیا میں کوئی قوم, کوئی ملت ایسی نہیں ہے جو اتنا خرچ کرتی ہو یا اتنا وقت دیتی ہو یا اتنا انوالومنٹ اس کا کسی چیز میں ہو جتنا ہمارا ہے آزاداری میں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ گزشتہ سال سے اس سال ہم جہاں کھڑے تھے وہیں ہم ہوں یا ہم آگے بڑھے ہیں, ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی اتنا ان پٹ, اتنا سرمایہ خرچ ہونے کے بعد ہم کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ پوری دنیا پہ ہم کو مسلط ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ سرمایہ خرچ کر کے سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, سب سے پیچھے. کیا چیز کی کمی ہے اس پورے سسٹم میں؟ کیا چیز کی کمی ہے؟ ایک چیز کی کمی ہے, وہ شعور کی کمی, آگہی کی کمی ہے. اگر شعور آ جائے تو اتنا خرچ ہونے کے بعد, اتنا ان پٹ جانے کے بعد آؤٹ پٹ کے نتیجے میں یہ نکلے گا کہ یہ قوم سب سے اوپر نظر آئے گی, لیکن شعور نہ ہونے کی وجہ سے سال با سال یہ سرمایہ خرچ ہو رہا ہے لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جہاں کھڑے تھے وہیں ہیں یا اس سے اور پیچھے ہو گئے. تو یہ آج کا دن اور کل کا دن جو ہے وہ یہ اس بات کا جائزہ لینے کا دن ہے کہ اتنا سرمایہ خرچ ہو, اتنا ان پٹ لگے اور آؤٹ پٹ کے نتیجے میں کوئی چیز باہر نہ آئے. ہم اپنے ہر چیزوں کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی لحاظ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ اتنا پیسہ لگایا تو اب یہ پیسہ جو لگایا ہے اس کا کیا آؤٹ پٹ آنا چاہیے؟ اتنے ملینز لوگوں کی شرکت اور اتنے ملین پیسے خرچہ اور اتنا وقت اور اتنی انرجی صرف ہو رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات جو شہادت کے حوالے سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ائمہ ائمہ کو خود اپنے ہی زمانے میں خود ان کے زمانے کے لوگوں نے ویسے نہیں مانا ہے. یعنی خود آپ گیارہویں امام کی اگر بات کریں تو آپ کے ایک بھائی جعفر جن کا نام ہے, جو جعفر کذاب کے حوالے سے مشہور ہے, خود امام نے ان کو یہ لقب دیا جعفر کذاب کا کیونکہ انہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا. ایک بڑی مشکل شروع سے ائمہ کے ساتھ جو رہی ہے امت کے حوالے سے وہ یہ کہ امت ائمہ کو مقدس شخصیت ماننے کے لیے تیار ہے لیکن اپنا زعیم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. زعیم کس کو کہتے ہیں؟ زعیم وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذمہ دار ہے. اگر آپ کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو زعیم کے زیر سایہ آنا ہے, اور اگر آپ کو آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو زعیم کے زیر سایہ آنا ہے. ہم ائمہ کو ایک مقدس شخصیت کی حد تک محدود کر کے رکھ دیتے ہیں, ان کی زعامت کو قبول اس زمانے میں بھی قبول نہیں کیا تھا لوگوں نے, اور آج بھی قبول نہیں کی جاتی ائمہ کی زمانت زعامت. اور اس قدر گیارہویں امام کی مظلومیت کے زندگی کا بیشتر حصہ معسکر میں گزر گیا. معسکر کس کو کہتے ہیں؟ معسکر یعنی فوجی چھاونی, جہاں پر فوجی بیرکس جہاں پہ ہوتے ہیں. آپ کو پوری عمر اس میں قید کر کے رکھا گیا, کل عمر 29 سال ہے, 29 ایئرس ہے, جس میں عمر کا ایک بڑا حصہ معسکر میں قید ہے, فوجی چھاونی میں نظر بند ہے. یہ واحد امام ہے جو حج کو بھی نہیں جا سکے, حج کرنے کے لیے بھی تشریف پوری زندگی سرہ من رائے میں آپ کی وہ معسکر میں, وہ فوجی چھاونی میں, وہ فوجی بیرکس میں گزر گئی. اور پھر اتنی پابندی کہ حتیٰ آپ کے گھر پر گھر میں کام کرنے والی خواتین, حتیٰ رشتہ دار خواتین جاسوسی پر مامور ہیں حاکم کی طرف سے, کیونکہ حاکم نے یہ سن رکھا تھا کہ آپ کے ذریعے سے آپ کے گھر میں آپ کے ذریعے سے ایک بچہ وجود میں آنے والا ہے, وہ بچہ آگے جا کر مہدی موعود, وہ مہدی بننے والا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو جاسوسوں کو مامور کیا گیا آپ کی نقل و حرکت پر, حتیٰ گھر کے اندر نظر رکھے, گھر کے اندر نظر بندی. یہ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے فرعون خائف تھا موسیٰ کی ولادت سے, جس طرح فرعون خائف تھا کہ موسیٰ اگر پیدا ہو جائیں گے تو میری تباہی اور بربادی اور میرا خاتمہ ہے, ویسے ہی حاکمہ نے جو اور اپنے دور میں خائف تھے, خوفزدہ تھے, کس بات سے؟ کہ اگر مہدی موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے اگر وہ پیدا ہو جائے تو پھر تمام فرعونوں کا خاتمہ ہے. لیکن اللہ کی مشیت سے وہ موعود کا وجود خود آپ کے گھر میں ہوا, امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں, اور زہر دغا سے آپ کو شہید کیا گیا. اور تیسری جو مناسبت ہے وہ آغاز ماہ ربیع الاول ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ ماہ ربیع الاول اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ بات عرض کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما, یا اللہ جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اہل بیت کی محبت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ, اسرائیل, داعش, القاعدہ, طالبان, لشکر جنگ بھی, آل سعود, ان تمام ظالموں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما. مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین حجاز, مومنین بحرین, مومنین افغانستان و پاکستان, مسلمین برما, سری لنکا, و فلسطین کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے